ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الذاهبة ولا أعداء المجمعين. استجد سلسلة نکاح کے مسائل پر جاری تھا اور اب تقریباً گفتگو قریب الاختتام ہے. نکاح کے سارے اہم ترین مسائل دونوں طرف جا چکے ہیں. آج غالباً اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد آئندہ ہفتے سے مان و نقشے کی اور اولاد کے احکام کے سلسلے کی گفتگو کا آغاز ہوگا. نکاح کے سلسلے میں گزشتہ جمعے کو گفتگو یہ ہو رہی تھی, شریعت کے اندر نکاح کی انتہائی تاخیر کی گئی, بعض حالتوں میں نکاح پر کرنا واجب کا قرار دیا گیا اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ من قدم بجا فقد احترز نصف دین فلیتق اللہ فی النصف الآخر, اس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو تو بچا لیا اور واقعی آدھے دن کو بچانے کے لیے اب اسے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. انتہائی تاکید نکاح کی, لیکن جس طریقے سے نکاح کی تاکید انتہائی شدید ہے اسی طریقے سے یہ بھی تاکید کہ جب نکاح کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جائے, دیکھ بھال کر کیا جائے اور یہ خیال کر کے کیا جائے, یہ خیال کر کے کیا جائے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کس قسم کی لڑکی یا کس قسم کا لڑکا ہے. اگرچہ یہ موضوع پوری اخلاقی گفتگو کا موضوع ہے اور مسائل فقہ سے زیادہ رفت نہیں, لیکن فقہ کتابوں کے اندر جو مسئلے آتے ہیں صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نکاح کے اندر ضروری یہ ہے, یعنی سنت یہ ہے, انتہائی تاکید یہ کہ جب انسان نکاح کرے تو ایسی عورت سے نکاح کرے جو عفیفہ ہو, یعنی زنا سے پاک ہو, اس پر کبھی تہمت زنا نہ لگی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سنت یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے کریمت الاصل وہ شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو, اس لیے کہ خاندان کا اثر یقینی طور پر عادت اور مزاج پر پڑتا ہے. تیسری شرط یا تیسرا استحباب یا تیسرا سنت میں قرار دیا گیا کہ جس سے نکاح کیا جائے وہ وجود ہو, یعنی عقیم نہ ہو, بانج نہ ہو, ایسی نہ ہو کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ عورت ایسی ہے کہ کسی جسمانی یا طبعی خرابی کی بنا پر قابل نہیں ہے کہ نسل کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے, انتہائی تاکید یہی ہے, سنت یہی ہے کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے, اس لیے کہ پیغمبر نے جہاں پہ نکاح کا تذکرہ کیا وہاں پر یہی کہا کہ تم اجتماع کہو اور تم آسن نکاح کرو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاؤ. فکنی اباہی بیکم القمامہ یوم القیامت اللہ بسر, اور میں نسل کی کثرت کی وجہ سے اور اپنی امت کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر روز قیامت فخر کروں گا, بلو بسر چاہے ایسا بچہ کیوں نہ ہو کہ جو ماں کے پیٹ ہی میں گر گیا. اور پھر یہ روایت کہ انسان اگر نکاح اس لیے کرتا اسے دینی فائدہ حاصل, ویسے ہی عورت سے نکاح کرے کہ جس سے نسل کا سلسلہ آگے بڑھ سکے, اس لیے کہ وہ بچہ کہ جو نابالغیت کے زمانے میں مر جاتا روز قیامت جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر خدا سے جھگڑا کرے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کو غصہ دکھائے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک کہ میرے والدین کو جنت میں بھیجا جائے, اور خدا اس کے والدین کو پہلے جنت میں بھیجے گا پھر وہ بچہ, جس پر جنت اس اعتبار سے واجب کہ مومن کا ہر نابالغ بچہ جنت میں جائے گا, تو اب وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے والدین کو لے کر نہ جائے. یہ فضل کتابوں کا مسئلہ ہے, اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں. تو تاکید کی گئی ہے کہ عقیم سے بان عورت سے نکاح نہ کیا جائے بلکہ ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جس سے نسل کے سلسلے کا نسل کے سلسلے کے بڑھنے کا امکان ہے. نکاح کیا جائے پاک دامن عورت سے, زنا کی عادی نہ ہو, جس پر زنا کا الزام نہ لگاؤں, جو زنا نہ کرتی ہوں. نکاح کیا جائے اس عورت سے کہ جس سے شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. نکاح کیا جائے اس عورت سے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس سے نسل آگے بڑھے گی, یا کم از کم اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ باندھے. نکاح کیا جائے باقی رات. سنت یہ ہے, تاثیر یہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایسی عورت سے نہ کیا جائے کہ جس کا پہلے کوئی نکاح ہو چکا یا بہرحال وہ خواری نہ رہی, باقیرہ نہ رہی. اور پھر تاثیر یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو مال کو اور حسن کو نہ دینا. یہ تو ہے پہلا قسم, یہ تو ہے پہلا قسم مسئلہ ہے. انسان جب نکاح کرے تو کس قسم کی لڑکی کو فقہ کے اعتبار سے اپنے لیے منتخب کرے. اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ انتہائی کراہیت ہے فاسقہ عورت سے نکاح کی, اور عورت کے لیے بھی انتہائی کراہیت ہے کسی بھی فاسق و فاجر سے نکاح کی, خاص طور پر اگر تارق صلات ہے یا شارب خمر, نماز کا چھوڑنے والا ہے یا شراب کا پینے والا ہے. انتہائی تاکید ہے عورت کے لیے کہ اس سے نکاح نہ کرے. جیسا کہ مجالس کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا, لیکن وہ گفتگو تھی یہ مسائل تھے, اس لیے ہم پھر یہ بتا دیں کہ فقہ کے اندر بھی مسئلہ ماں باپ سے نہیں ہے بلکہ لڑکی سے, کہ تم نکاح نہ کرو, تم نکاح نہ کرو فاسق, تم نکاح نہ کرو شارب خمس, تم نکاح نہ کرو تارق صلاح. یعنی لڑکی کے لیے بھی مکروہ ہے ایسے لڑکے کا انتخاب کرنا یا ایسے لڑکے کے انتخاب پر رضامندی کا ظاہر کرنا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یا شراب کو پیتا ہے. شراب کو چاہے کھلم کھلا پیے یا چھپ کر پیے, اگر معلوم ہو گیا تو اس سے نکاح مکروہ. تارق صلاح نماز کا چھوڑنے والا ہے, چھپ کر نماز چھوڑے یا کھلم کھلا نماز چھوڑے, اس سے نکاح کرنا انتہائی مکروہ. وسیح الخلق اور بد اخلاق, اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بد اخلاق ہے, اخلاق اس کا صحیح نہیں ہے, بعد میں یہ تکلیف پہنچا سکتا ہے تو مکروہ. چاہے یہ بھی ہو کہ تکلیف نہ بھی پہنچائے تب بھی مکروہ. ایک لڑکی کے لیے فاسق سے نکاح کرنا, شارب خمر یعنی شراب کے پینے والے سے نکاح کرنا, تاریق خلاف سے نکاح کرنا اور بد اخلاق سے نکاح کرنا مکروہ. تو سنت ہو گیا ان عورتوں سے نکاح کرنا جن میں پانچ عادتیں ہیں, اور مکروہ ہو گیا ان چار قسم کے مردوں سے نکاح کرنا اور ایسی ہی چار عورتوں سے.
اسے سے مطلب شامل
نہیں, اس کے صرف دائمی نکاح شامل. دوسرا مسئلہ اس کے بعد آتا ہے کہ جب نکاح کا انسان ارادہ کرے, تو جب بھی نکاح کا ارادہ کرے پہلے دو رکعت نماز پڑھے, یعنی اس کا ارادہ ہے کہ لڑکی کی تلاش میں ہم نکلیں گے, یا اب شادی کے قابل ہو گیا ہے لڑکا یا لڑکی, آغاز کرنا ہے رشتے. تو اب رشتے کی تلاش کے آغاز سے پہلے بھی شریعت نے کچھ سنت چیزیں بتائی. یہ سنت چیز ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ سنت کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں آپ کو فائدہ, آخرت کا ثواب تو ملے گا لیکن دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی. تو اب رشتے کا آغاز کہاں سے کیا جائے اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کیا جائے. استخارہ سے مطلب وہ استخارہ نہیں کہ جو قرآن سے یا تسبیح سے یا علماء کے ذریعے کیا جاتا ہے, وہ استخارہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی رشتہ آ گیا ہو اور اب دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط. یہاں ابھی کوئی رشتہ آیا نہیں بلکہ آج سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے لڑکے کی شادی کے لیے اب ہم لڑکیاں دیکھیں گے, یا اپنی لڑکی کی شادی کے لیے لڑکوں کو نکاح میں رکھا جائے. تو اس وقت جب یہ ارادہ کیا جائے تو پہلے دو رکعت نماز پڑھی جائے سنت بھی, اس کے بعد استخارہ کیا جائے. استخارہ مانے خدا سے خیر کی دعا کی جائے. لفظ استخارہ کا لفظی مطلب یہی ہے کہ خدا سے دعا کی جائے, کہ دعا بھی موجود ہے لیکن اردو میں بھی کی جا سکتی ہے, کہ خدا یعنی اس رشتے کے اندر اس کام کے اندر مجھے خیر دے مجھے آتی ہے. اس کے بعد جب دو رکعت نماز پڑھ لے استخارہ دے, اس کے بعد روایت یہ ہے کہ پھر خاص ایک دعا موجود ہے امام سے, اس دعا کو وہ خاص دعا ہے. استخارے کی کوئی خاص دعا نہیں بس خدا سے طلب رکھے, پھر دعا مانگے, دعا مانگنے کے بعد پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھے, اور دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس کی ایک خاص دعا ہے اس دعا کو انجام دے. لڑکی کی تلاش یا لڑکے کا جب لڑکی کا رشتہ آ گیا لڑکے کو دیکھنے سے پہلے پانچ کام کیے جائیں, سنت ہے تاکید ہے ثواب. پہلا یہ کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے, پھر طلب خیر کی دعا کی جائے, پھر دعائے معصورہ یعنی جو امام کے حوالے سے دعا منقول ہے اسے پڑھا جائے, پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھی جائے, پھر نماز حاجت کی دعا پڑھی جائے, اس کے بعد اب لڑکی کی تلاش کی جائے یا جو لڑکی کے رشتے آئے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے. اب جب یہ رشتے وغیرہ دیکھ لیا آپ نے, پانچ عورتیں سنت, چار مرد یا چار عورتیں مکروہ, کہ تمام آپ نے تحقیق کر لی, تمام آپ نے تلاش کر لی, اب نکاح کیا جائے. شرح نکاح تو بس کس چیز کا نام, کہ لڑکا راضی ہو جائے لڑکی راضی ہو جائے صیغہ پڑھ دیا جائے نکاح ہو جائے, واجب کام ختم ہو. لیکن سنت چیزیں ہیں کچھ نکاح میں جن کا خیال رکھا جائے, تو برکت ہے رحمت ہے خیر ہے اور نکاح نہ رکھا جائے تو نکاح بالکل صحیح ہے. اب یہ سنت چیزیں یہ بھی بتا دی جائیں کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو ہمارے یہاں واجب سمجھا جاتا ہو. تو سنت یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو دو گواہ رکھے جائیں نکاح. گواہوں کی اطلاق میں ضرورت ہوتی ہے نکاح میں تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں, لیکن سنت یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو دو گواہ رکھے جائیں. اور پھر وہ اس کی انتہائی تاکید ہے کہ اسلام میں نکاح میں گواہی دینے سے بہتر کوئی اور کام انسان کر ہی نہیں سکتا. امیر المومنین کی روایت کہ بہترین سفارش بہترین کام جو ایک انسان انجام دے سکتا ہے تو یہ ہے کہ وقت نکاح گواہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ اعلان نکاح چھپ کر نہ کیا جائے بلکہ اعلان کے ساتھ کیا جائے, مومنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے, زیادہ سے زیادہ مجمع اکٹھا کیا جائے. تیسری چیز سنت یہ ہے کہ نکاح رات کے وقت, دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت یہ ہے تاکید یہ ہے کہ نکاح جب کیا جائے تو رات کے وقت ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے لڑکی رخصت ہو کر گھر آ جائے تو جس وقت انسان اس کے پاس جانا چاہے اور دخول کرنا چاہے تو سنت یہ کہ دو رکعت نماز کو انجام دے, دو رکعت نماز انجام دینے کے بعد دلہن کی پیشانی پر یعنی اپنی بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھنے کے بعد دعا مانگے, وہ دعا جو روایت کے اندر موجود ہے امام کی اجپال, اور اس کے بعد بیوی کو حکم دیا جائے یا دلہن کو حکم دیا جائے کہ وہ بھی دو رکعت نماز پڑھے, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی وہی دعا پڑھے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. اب نکاح کا طریقہ یہ ہو گیا کہ نکاح جب کیا جائے سنت یہ ہے کہ مجمع میں کیا جائے, گواہ رکھے جائیں, نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے کیونکہ خطبہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے, سنت ہے کہ اسے پڑھا جائے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے نکاح رات کے وقت ہو جائے تو اس کے بعد دلہن جب بیاہ کرائے اس وقت کچھ اور اعمال ہیں وہ کتاب میں مل جائیں گے, مگر فقہ کی کتابوں میں عام طور پر وہ اعمال بیان نہیں کیے جاتے ہیں کہ دلہن کے پاؤں کو دھلایا جائے اور اس کے بعد پانی کو دروازے پر پھینک دیا جائے. فقہ کی کتابوں کے اندر جو سنت چیزیں ہیں یعنی جن کا سنت ہونا ثابت ہے وہ یہی ہے, پہلے عام مجمع میں نکاح ہو, دوا مقرر کیے جائیں, خطبہ پڑھا جائے, رات کے وقت نکاح ہو, دلہن بیاہ کرائے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پہلے دو رکعت نماز پڑھی جائے, پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی جائے, پھر دلہن سے کہا جائے کہ دو رکعت نماز پڑھو اور پھر وہ دعا کو مانگے. یہ ہو گیا نکاح کا طریقہ اور اب نکاح ہو گیا. البتہ یہ بھی شریعت کے اندر تاکید ہے, حرام نہیں ہے اور واجب نہیں, تو یہ ہے کہ نکاح ایسی تاریخ میں نہ کیا جائے کہ جب قمر در افرت ہو. عمر در افرت کی جو تاریخیں ہیں تو منجمین کا حساب ہے جنتری کو معلوم ہو جائے. یوں تو کسی بھی سال کی کسی تاریخ اور سال کے کسی دن میں نکاح کرنا حرام نہیں, ہر دن اور ہر تاریخ میں نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ انسان شہادت کی تاریخوں میں اپنی محبت اہل بیت کی وجہ سے پرہیز کرے, لیکن ان تاریخوں کو نکالتے ہوئے باقی تمام تاریخیں بالکل جائز ہیں, بالکل صحیح ہیں, کوئی حرج نہیں. البتہ اتنا حکم ہے کہ نکاح اس رات میں نہ ہو جس رات کو قمر کا تقرب ہو, ان تاریخوں میں نکاح سے پرہیز کیا جائے. تو بس صرف اتنا ہی دیکھنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. البتہ عقائد خمینی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ وہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ کچھ تاریخوں کے اندر نکاح مکروہ ہوتا ہے ان کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے, اس لیے کہ اب مشہور ہو چکا ہے, اور اگر آپ نے اس کا خیال نہ بھی کیا تب بھی کیونکہ غلط خیال ذہنوں میں ہوگا تو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ, 5 تاریخ, 13 تاریخ, آخری تاریخیں جو کہا جاتا ہے کہ منحوس ہیں ان کا خیال رکھیں تو بہتر, لیکن نہ بھی رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, شرن وہ ثابت نہیں. البتہ قمر در افرت کے وقت انسان کو نکاح سے پرہیز کرنا, یہ ہو گیا نکاح کا مطلب. اب نکاح کے بعد ولیمہ کا سنت ہے, بلکہ کچھ علماء تو اس کو واجب بھی قرار دیتے تھے, سنت ہے کہ انسان ولیمہ کرے. پہلے دن ولیمہ کرنا انتہائی تاکید ہے, دوسرے دن ولیمہ کرنا یعنی 2 دن مسلسل ولیمہ کرنا اس کا بھی انتہائی ثواب ہے, البتہ 2 دن سے زیادہ ولیمہ کرنا مکروہ ہے. 2 دن تک ولیمہ کرنا صحیح ہے بلکہ سنت بھی ہے, انسان 2 دن ولیمہ کرے. ولیمے کے اندر بہتر یہ قرار دیا گیا ہے کہ نکاح رات کو ہو اور ولیمہ دن کو, لیکن یہ سنت واجب نہیں. 2 دن متواتر ولیمہ کیا جائے, تیسرے دن کا ولیمہ کی انتہائی کراہیت ہے, کہا گیا کہ پہلے دن کا ولیمہ حق, یہ حق ہے مومن, دوسرے دن کا ولیمہ معروف, یہ ایک نیکی ہے, اور تیسرے دن کا ولیمہ ریا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور ایک شیطانی کام ہے. ولیمے کے اندر یہ تاکید ہے خاص طور کے اوپر کہ مومنوں کو دعوت دی, لیکن سارے کے سارے اغنیا امیر آدمیوں کو یا ایسے آدمیوں کو جو شرن فقیر نہیں. شریعت کے اندر فقیر کا جو ایک معیار بتایا گیا ہے جسے خمس دی جائے, جسے زکات دی جائے, جسے صدقہ دیا جائے, تو روایت میں یہ ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے تو جس کے اندر سارے کے سارے امیر آتے ہیں. امیر سے مطلب لکھپتی نہیں بلکہ وہ عام شخصی امیر جو زکات و خمس کا مستحق نہیں, اور جس کے اندر فقیروں کو دعوت نہیں دی ہے. تو انتہائی تاکید افضل ترین ولیمہ, یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ افضل ترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر سب فقراء کو بلایا جائے. البتہ ان کے ساتھ اگر کچھ امیر صاحب ثروت کھاتے پیتے لوگ بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر خالی کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ولیمے کا مقصد پورا نہ ہوا اور وہ بدترین ولیمہ بن جائے گا. تو انتہائی تاکید ہے ولیمہ کرنے کی, اور افضل ترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر کم از کم ایک بڑی تعداد یعنی آدھے کے قریب ان لوگوں کی تعداد ہو کہ جو فقیر ہیں. اور جس طریقے سے ولیمہ کرنا انتہائی تاکید ہے, اسی طرح سنت موقعہ انتہائی تاکید ہے کہ جب کوئی ولیمے کی دعوت دے تو دعوت ولیمہ کو قبول کر لیا جائے اور دعوت ولیمہ میں شرکت کی ہو. اور یہاں پر علماء اس کے آگے فوراً یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اس دن سنت روزے سے بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرے, کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ ولیمے کا بہترین وقت دوپہر کا وقت ہے, دعا کا دوپہر کا کھانا کھلانا. انسان اگر سنت روزے سے بھی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا روزہ توڑ کر دعوت ولیمہ کے اندر شرکت کر دے. تو ولیمہ کرنا سنت ہے اور ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا سنت موقعہ بہت بڑا ایک ہے. یہ ہو گیا ولیمہ. اب ولیمے کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے تعلقات شروع ہو اور گھر میں رہنے لگے وہ لوگ, اب جو اصل مقصد نکاح یعنی صحبت, اس کے سلسلے میں شریعت نے کچھ مسئلے بتائے ہیں, ان کا تذکرہ ہم اس لیے کیے دیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ مسئلے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں واضح نہیں ہیں, بار بار پوچھا جاتا ہے, کچھ مقبول چیزوں کو حرام سمجھا جاتا ہے, کچھ حرام چیزوں کو واجب سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر دیں. ابھی آپ کے کام نہ آئے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ مسئلہ آپ کے کام آئے گا. یہ ہو گیا کہ کس لڑکی سے نکاح کیا جائے, کس لڑکے سے نکاح کیا جائے, نکاح کس انداز سے کیا جائے, لڑکی بیاہ کرائے تو کیا کیا جائے, ولیمے کا کیا طریقہ. اب اس کے بعد کی زندگی, جب بھی انسان اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو تاکید یہ ہے کہ اس وقت بسم اللہ ضرور پڑھے, تسمیہ یعنی نام خدا اپنی زبان پر ضرور لائے, اور ولد ذکر صالح یعنی لڑکے کی اور نیک لڑکے کی دعا کرے. لڑکا اور لڑکی خدا کی اختیار میں, لیکن تاکید یہ ہے کہ انسان جب جس وقت بھی صحبت کا ارادہ کرے تو پہلے یہ دعا کرے کہ خدا مجھے ایک نیک اور صالح لڑکا عطا فرمائے. اس کے بعد جب انسان جس وقت, اور تیسرا کام جو صحبت سے پہلے سنت, وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے اور وضو کر کے صحبت کرے, اور خاص طور پر زیادہ تاکید ہو جاتی ہے اگر انسان حاملہ عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی زیادہ تاکید ہے کہ بغیر وضو کے حاملہ عورت سے صحبت نہ کرے. تو صحبت کرنے سے پہلے واجب کچھ نہیں. سنت کیا ہے؟ تین کام, کہ انسان بسم اللہ پڑھے, لڑکے کی دعا مانگے, اور وضو کر کے صحبت. یہ ہو گیا کیا واجب ہے کیا سنت. اب آئیے کیا حرام ہے کیا مطلب. حرام صرف اتنا انسان جس وقت صحبت ہے اس وقت عورت حیض کی حالت میں نہ ہو, اس وقت عورت نفاس کی حالت میں نہ ہو, اس وقت عورت واجب روزے کی حالت میں نہ ہو, اور اس وقت عورت ایسی بیماری کی حالت میں نہ ہو کہ صحبت کا کرنا اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا. اگر یہ چار صورتیں نہیں ہیں, یا پانچویں صورت اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ عورت حالت احرام میں ہو, اگر عورت حج کا یا عمرے کا احرام پہنے یا رمضان کے روزے میں یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا ایسی بیمار ہے کہ صحبت نقصان پہنچائے گی, تو اب شوہر کے لیے صحبت کرنا حرام. بس ان پانچ چیزوں کے علاوہ ہر وقت صحبت کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں چند مکروہ مقامات آتے ہیں, ان کا تذکرہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ میں سے اکثر کے لیے ابھی یہ مسئلہ بالکل بیکار ہے, اس لیے وہ لطف بھی محسوس نہیں ہوگا, لیکن جب یہ چیز آپ آگے چلیں گے اور کام آئے گی تب بعض اوقات بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. ان کے علاوہ دن اور رات کسی حصے کے اندر صحبت کا کرنا حرام نہیں. البتہ ایسے مقام پر صحبت کا کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی شرمگاہ کو دیکھ. اب اس کے علاوہ جو آپ نے مکروہ چیزیں حرام چیزیں سنی, ان کے علاوہ کسی وقت حرام نہیں, نہ کسی جگہ پر نہ کسی زمانے میں. البتہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر صحبت کا کرنا مکروہ ہے, جن کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ انہیں حرام نہ سمجھا جائے اور انسان بلا وجہ بیٹھے بیٹھائے ان کو حرام سمجھ کر ایک گناہ میں مبتلا نہ ہو. اب آئیے اس مقام, جب جس وقت جس لمحے انسان صحبت کرے گا اپنی بیوی سے, قربت کو اختیار کرے گا, تو اب اس میں جو مکروہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان ایسی رات کو صحبت نہ کرے کہ جس رات کو قمر درعقرب ہو. انتہائی تاکید کی گئی کہ ایسی رات میں نکاح بھی نہ ہو, ایسی رات میں صحبت بھی نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایسی رات میں صحبت نہ ہو جو مہینے کی پہلی تاریخ, ہر مہینے کی پہلی, پندرہویں,
اور آخری تاریخ ہے. آخر کی وہ دو تاریخیں جب چاند نظر آنا بند ہو جاتا ہے, 28-29 یا 29-30 یا 27-28 کے آخر کی وہ دو تھی جب چاند نظر نہیں آتا, ان تاریخوں میں صحبت مہینے کی بیچ کی تاریخ میں صحبت مکروہ ہے, مہینے کی پہلی تاریخ مکروہ ہے, سوائے مہینے کے جس کی پہلی تاریخ کو صحبت کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے, سنت قرار دیا گیا ہے. اب مناسب نہیں رہا اس مقصد کو حاصل کرنا, غربت کو حاصل کرنا بیوی کی, انسان امر در اقرب کے موقع پر جائے, مہینے کی پہلی درمیانی اور آخری تاریخوں میں یہ خامن جائے, قبلے کی طرف پشت کر کے یا قبلے کی طرف رخ کر کے صحبت کرنا یہ بھی مقبول ہے, حرام نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کام, لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے پرہیز اختیار کرے. اس کے بعد مکروہ ہے کہ انسان کو اگر احتلام ہو جائے, یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے اس لیے ہم اس کا خاص طور پر تذکرہ کر رہے ہیں, انسان کو اگر خود سے احتلام ہو جائے اور احتلام کے بعد وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو مکروہ ہے کہ بغیر غسل کے انسان صحبت کرے, بغیر وضو یا بغیر غسل کے صحبت کرے, بلکہ اس کے لیے تاکید ہی ہے کہ اٹھ کر پہلے وضو کر لے یا غسل کر لے اور اس کے بعد صحبت کر لے اگر انسان کو خود سے احتلام ہو جائے. لیکن اگر انسان اپنی بیوی سے بار بار صحبت کرنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ کیا غسل واجب ہو گیا, دوبارہ یہی کام انجام دینا چاہتا ہے تو کئی مرتبہ اگر صرف بیوی سے صحبت کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر صحبت کے بعد اپنے آپ کو پاک کرے وضو یا غسل کرے. لیکن اگر انسان سو رہا ہے اور اسے احتلام ہو, احتلام کی وجہ سے اسے غسل ہوا اور غسل اس پر واجب ہوا ہے تو انتہائی مکروہ, یعنی روایت میں یہ ہے کہ جزام یا برف کا مرض پیدا ہونے کا امکان ہے, بلکہ یہ ہے کہ انسان کسی اور کو ملامت نہ کرے اگر بعد میں اس کا بچہ جزامی یا سفیدے کے داغ لے کر پیدا ہوا ہے. تو اب اگر کب ہے یہ مسئلہ, جب خود سے احتلام ہو جائے, خود بخود رات کو منی نکل جائے پھر صحبت کرنا چاہے تو پہلے غسل کرے یا پہلے کم از کم وضو. لیکن اگر وہ اپنی بیوی سے کئی مرتبہ صحبت کرتا ہے, ایک مرتبہ کی صحبت کے بعد غسل واجب ہوں گے, تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری صحبت سے پہلے پاک ہو کر غسل اتار کر صحبت کرے, بلکہ براہ راست بھی صحبت کر سکتا ہے. اس کے بعد انسان صحبت جب کرے تو اس وقت مکروہ ہے بات چیت کرنا, اس وقت مکروہ ہے شرمگاہ کی جانب دیکھنا, اس وقت انسان کے لیے مکروہ ہے ایسے مقام پر یہ کام انجام دینا کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا موجود ہے. لیکن دیکھنے والا یعنی شرمگاہ کو نہ دیکھے, شرمگاہ کو دیکھنے والا موجود ہے تو حرام ہے. شرمگاہ کے علاوہ انسان کے جسم کو یا چہرے وغیرہ کو دیکھنے والا موجود ہو ایسے مقام پر مکروہ ہے. پھر مکروہ ہے جب سرخ و سیاہ آندھیاں چل رہی ہوں, زلزلہ آ رہا ہو, انسان پیٹ بھرا ہوا ہو, ایک تفصیل ہے جو آپ کو کتابوں کے اندر نظر آ جائے گی. لیکن خاص یہی مسئلہ تھا, دو تین جو دیسی مسئلے سے ایک نیا مسئلہ نکلتا ہے. یہ مسئلہ پوچھا بہت جاتا ہے, بیان کرتے ہوئے بہرحال جھجک بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن جو کہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ تحریر کیا ہے اس لیے بتانا بھی ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں کا اضالہ نہ ہو جائے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے صحبت کر سکے. صحبت کا مقصد علماء نے یہ قرار دیا کہ مرد عورت کے جسم کے ہر حصے سے ہر قسم کی لذت کو اٹھا سکتا ہے, اور عورت مرد کے جسم کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے, اور عورت مرد کے جسم کے ہر حصے کو ہر حصے سے ہر قسم کی لذت کو اٹھایا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ صحبت کا جو خاص مفہوم ہے کہ بہرحال جو خاص مفہوم ہے اسی کو ادا کیا جائے تب صحبت قرار پائے, نہیں. اس کے علاوہ بھی مرد اور عورت کے لیے, یہاں تک کہ بعض اوقات مرد کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے سے لذت کا اٹھانا حرام ہے, لیکن وہی کام اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرے تو وہ حرام نہیں. شوہر کا پورا جسم عورت کے لیے, عورت کا پورا جسم شوہر کے لیے ہے, اور کسی طریقے سے بھی وہ لذت اٹھائیں اس میں حرمت کا تصور پیدا نہیں ہوتا ہے. اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس مسئلے کو بیان کرنا مناسب نہیں. تو یہ ہو گئے نکاح کی کچھ ابتدائی مسائل. اب انشاءاللہ یہاں سے اگلے مسائل جو آئندہ ہفتے میں آئیں گے کہ بیوی کا اور دوسرے گھر والوں کا نان و نفے کا حق اور اولاد کا حق, جب نکاح ہو گیا انسان کے لیے تو اب اس کے بعد نکاح سے متعلقہ چند مسائل سامنے آتے ہیں جن میں سے کچھ پر ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے جاری ہے. گزشتہ ہفتے جب بات ختم ہوئی تھی تو یہاں تک مسئلہ پہنچا کہ اگر کوئی عورت انسان کسی عورت سے زنا اور زنا کرنے کے بعد میں پشیمان ہو کر نادم ہو کر یا کسی اور سبب سے اسی عورت سے نکاح کر, نکاح کے بعد اس نے صحیح سو بنا اور اب کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو, اب زنا میں زنا کے وقت جو صحبت کی تھی اور نکاح کے بعد جو صحبت کی تھی, ان دونوں کے اندر اتنا کم فاصلہ تھا کہ اس بچے کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس زنا کا نتیجہ ہے یا پتہ نہیں نکاح کا نتیجہ ہے, تو شرعاً اس بچے کو نکاح کا نتیجہ سمجھا گیا ہے اور وہ حلال کہلائے گا بچہ. اس مسئلے سے فرق کیا پڑا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اسی کی اولاد ہیں، دونوں کے ماں باپ یہی ہیں، فرق کیا پڑا؟ وہ ہم نے بتایا کہ اگر زنا کے نتیجے میں ہے تو ایک گناہ تو ہوا، لیکن بچے کو میراث دینا یا کوئی ایسا کام کرانا جو حلال زیادہ کر سکتا ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ روکے، اور اگر بچہ حلال کے نتیجے میں آیا ہے تو اس کو میراث دینا واجب ہے اور ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے جو حلال زیادہ انجام دے سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسے زنا کے فوراً بعد نکاح ہو جائے لڑکی اور لڑکی اور اولاد پیدا ہو جس کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ زنا کے نتیجے میں ہے یا نکاح کے بعد جو صحبت کی تھی اس کے نتیجے میں ہے، تو اسے نکاح کے بعد والی صحبت کے نتیجے میں سمجھا جائے گا. دوسرا مسئلہ جس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی کہ ایک عورت اگر عدے کی حالت میں ہے اور مرد اس سے نکاح کرے، یہ نکاح تو باطل ہے، نکاح تو غلط ہے اور عورت تو مرد ایک دوسرے پر حرام ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر بیٹا پیدا ہو گیا عورت اور مرد دونوں عدے کے اندر، عورت بھی عدے میں، عورت عدے میں تھی، مرد تو بہرحال عدے میں ہو ہی نہیں سکتا، عورت عدے کے اندر اور ایک مرد نے عورت سے نکاح کر دیا، اب جب نکاح کر دیا بعد میں پتا چلا کہ یہ عدے کا مسئلہ ہے تو یہ نکاح تو باطل ہے، عورت مرد پر حرام ہو. البتہ جو اولاد پیدا ہوئی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ گزشتہ تقریر کے آخر میں مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ یہ اولاد اگر باپ کو معلوم تھا اور ماں کو، دونوں کو معلوم تھا کہ ہم عدے میں، عورت عدے میں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ لڑکا حرام زادہ، باپ کی میراث سے کوئی حصہ نہیں پائے گا اور ماں اور باپ کا اس پر اور اس کا ماں باپ پر کوئی حق نہیں. اگر خالی عورت کو معلوم تھا کہ میں عدے میں ہوں اور اس نے مرد کو نہیں بتایا، تو یہ بیٹا مرد کا قرار پائے گا، مرد کے سارے رشتے دار اس کے رشتے دار بن جائیں گے اور مرد کی میراث میں سے، یعنی اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لے گا، لیکن ماں اس کی ماں قرار نہیں پائے گی، اپنی ماں کی میراث میں سے حصہ نہیں لے سکتا اور ماں کا کوئی رشتے دار اس کا رشتے دار نہیں بنے گا. اسی طرح اس کا الٹا مسئلہ کہ عورت کو معلوم نہ ہو کہ میں عدے میں ہوں، مرد کو معلوم ہے کہ میں عدے میں، یہ عورت عدے میں ہے اور اس سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی وہ نکاح کر لے، تو الٹا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکا اس کی ماں تو بنے گی لیکن اس کا کوئی باپ شرن نہیں کہلائے گا، باپ کی میراث میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، باپ کی بہن یا باپ کا بھائی یا باپ کی نانی یا باپ کی دادی وہ اس قرضے کے لیے نامحرم رہیں گے، لیکن ماں کی میراث میں سے اس کو حصہ ملے گا اور ماں کے سارے رشتے دار اس کے رشتے دار بنیں گے. اور اگر دونوں کو معلوم نہ ہو کہ اس وقت عدے کی حالت ہے اور نکاح ہو جائے، پھر یقیناً نکاح تو غلط ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے پر حرام ہیں، لیکن لڑکا جو ہے وہ حلال زادہ ہے اور دونوں کا بیٹا کہلائے گا. یہ مسئلہ ہے. اب اس کا ایک اگلا مسئلہ، اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد کوئی دوسرا شخص یہ آ کر آپ کے کان میں بھونک دے یا آپ کو بتا دے کہ یہ عورت، اس کا پہلا شوہر ابھی زندہ ہے یا اس عورت نے غلط طلاق لی ہے یا اس کی طلاق نہیں ہوئی، اب اگر اس کی طلاق نہیں ہوئی یا غلط طلاق ہوئی یا پہلا شوہر ابھی موجود ہے، تو یہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح ہو گیا یا نکاح ہونے والا ہے تب آ کر کسی نے یہ بتایا، تو اب کیا اس کی بات کو مانا جائے یا اس مقام پر ہم احتیاط کریں؟ کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے، نسلوں کا مسئلہ، یا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے قدم اٹھانے کی؟ تو اس موقع پر شریعت کا مسئلہ یہ کہ اگر کسی مرد نے آ کر کہہ دیا، یعنی بالفاظ دیگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس عورت کے بارے میں اس قسم کا امکان موجود ہے، تو تحقیق ضروری نہیں، تجسس ضروری نہیں، اگر شرن وہ اپنی بات کو ثابت کر دے، یعنی دو گواہ لے آئے، تو آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر شرن بات ثابت نہ کرے اور عورت یہ کہے کہ میں نکاح کر سکتی ہوں یا یہ کہے کہ میرا مجھے صحیح طلاق ملی یا یہ کہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو عورت کی بات مانی جائے گی اور آپ نکاح کریں. بعد میں اگر پتہ بھی چلے کہ عورت جھوٹ بول رہی تھی اور کوئی کہہ دے کہ آپ کو جس وقت بتایا گیا تھا آپ نے عمل نہیں کیا، گناہگار آپ ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جیسے ہی پتہ چلے اس وقت علیحدہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے خالی کسی بتانے والے کی بات پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرن یہ ثابت نہ ہو جائے. اور اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ سمجھ کر کہ میرا شوہر مر گیا، میرا شوہر انتقال کر گیا، جب عورت یہ سمجھے تو اس کے بعد وہ عدہ رکھے گی، عدہ رکھ لیا اس نے اور اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کر دیا، آپ دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، ایک دو سال گزرے، دو تین سال گزرے، چار پانچ سال گزرے، یہ ایک ہی مہینے کے بعد پہلا شوہر واپس آ گیا. اب اس عورت کے بیک وقت دو شوہر ہو، ایک پہلا شوہر تھا جس کے بارے میں یہ سمجھ کر کے شاید وہ مر گیا، یہ سمجھ کر کے شاید اس کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا عدہ رکھ کر، اور اب دوسرا شوہر بھی موجود ہے، پہلا شوہر بھی موجود ہے، اس کے اوپر اس عورت پر کس کا حق ہوگا؟ کیا عورت کی مرضی پوچھی جائے گی، شوہروں کی مرضی کو پوچھا جائے گا، یا شریعت کا اپنا کوئی یہاں پر حکم موجود ہے؟ تو اس صورت کے اندر جب ایک عورت، یہ مسئلہ کافی چکا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے عین وقت، اس صورت کے اندر جب یہ عورت غلط فہمی کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ میرے شوہر کا انتقال ہو دوسرا نکاح کر دے. تو اب شرعاً یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ یہ دوسرا نکاح باطل ہے. یہ عورت اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہے, فوراً اپنے دوسرے شوہر سے علیحدہ ہو جائے. اگر ان لوگوں میں میاں اور بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں دوسرے شوہر کے ساتھ, تو یہ عورت عدہ رکھے گی طلاق, اور عدہ رکھنے کے بعد بغیر کسی نئے نکاح کے یہ پہلے شوہر وہ عدہ تاکہ دیکھنے کے لیے کہ دوسرے شوہر سے کوئی بیٹا یا بیٹی اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں. اور اگر تعلقات قائم نہیں ہوئے میاں بیوی کے تو یہ نکاح بالکل غلط ہے اور فوراً پہلے شوہر کے گھر جانا اس کے لیے باقی. اب اگر پتہ چلے کہ ہاں یہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اسے عدہ رکھنا ہے, تو اس صورت میں اس کے عدے کا خرچ پہلا شوہر دے گا اور اس کا مہر جو ہے وہ دوسرا شوہر ادا کرے گا. یہ ایک مسئلہ ہو گیا جو کم پیش آتا ہے, لیکن بہت جب پیش آتا ہے تو بہت مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کے بعد کیا نکاح کا ایک مسئلہ کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی لڑکا اور لڑکی سیل آرام یا زنا کا ارتکاب کریں اور اس کے بعد عورت کے پیٹ میں زنا کی نشانی موجود, تو کیا اس زنا کو یعنی اس حمل کو گرانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ شریعت کے اندر انتہائی شدید گناہ قرار دیا گیا ہے قتل نفس محترمہ, یہ ایک انسان کی جان لینے کے مترادف ہے کہ اگر زنا کی وجہ سے کسی عورت کے پیٹ میں حمل عام نکاح سے آئے تو گرائے, لیکن اگر زنا کی وجہ سے بھی آئے تو اس صورت کے اندر عورت کو یا مرد کو یا دونوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس حمل کو گرا دے. اور اگر انہوں نے دوائیں استعمال کر کے یا کسی اور طریقے سے اس ناجائز بچے کو گرانے کی کوشش کی, حمل کو گرانے کی کوشش کی, اس ناجائز بچے کے خاتمے کی کوشش کی, تو اس صورت کے اندر شرعاً دونوں گناہگار, دونوں پر دیا دینا واجب ہے اور دونوں ایک انسان کے مرتکب قرار پائے. تو ایک گناہ تو ہو ہی گیا تھا, اس سے بڑھ کر یہ دوسرا گناہ کیا گیا. یہ واقعات بہت کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ انسان ایک گناہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو چھپانے کے لیے اس سے بڑھ کر زنا سے بڑھ کر ہے گناہ قتل کا گناہ. تو کسی صورت کے اندر بھی شرعاً یہ اختیار حاصل نہیں کسی مرد یا عورت کہ اگر ان کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں کوئی بچہ وجود میں آ جائے تو اسے وہ ختم کرانے کی کوشش کرے. اور اب اس کے بعد ایک آخری تقریباً ختم ہو گئے. اب نان و نفقے کے تفصیلی مسائل پوری کتاب نفقات اور اس کے ساتھ احکام اولاد یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے دیر رہے ہیں. گرو بھیجو محمد گزشتہ چند ہفتوں سے ہمارا موضوع ہے گفتگو مسلسل ہمسائے کے حقوق کا. ضمنی طور پر حقوق مومن کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ شریعت نے ایک مومن کا دوسرے مومن اور ایک صاحب ایمان کا دوسرے صاحبان ایمان کے اوپر کتنا بڑا حق قرار دیا اور کس طریقے سے اس حق کی پابندی اور اس حق کی تاکید ایمان کی بارگاہ سے مسلسل ہوتی چلی جا رہی, یہاں تک کہ یہ حق اتنے اہم یہ حق اور اتنے سخت ہیں کہ خود ایمان کو یہ اعتراض کہ یہ حق تم ادا نہیں کر سکتے, تمہارے لیے ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہے, لیکن بہرحال ان حقوق کو ادا کرنا یہی وہ صراط مستقیم ہے, یہی وہ پل صراط ہے جس کے بارے میں. اس لیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی پل صراط وغیرہ نہیں, بلکہ وہ قرآن کے اندر یا روایات کے اندر جہاں پل صراط کا تذکرہ آیا وہ ایک استعارہ ہے, ایک تشبیہ ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بارے میں کہ انسان تمام مومنوں کے حق اس طریقے سے ادا کرے, تمام مومنوں کے حق کی ادائیگی اس طریقے سے کرے کہ ہر ایک کو راضی بھی رکھ سکے, ہر ایک کے حق کو اس تک پہنچا بھی سکے, کسی کی حق تلفی بھی نہ ہونے پائے اور پھر وہ خیر و عافیت سے اپنی زندگی گزار کے لے جائے. لیکن امام انتہائی تاکید خاص طور پر حقوق کے سلسلے میں جتنی تاکید ہمیں امام کے یہاں نظر آتی ہے اور کسی حق کے سلسلے میں اتنی تاکید نظر نہیں آتی ہے. بار بار تذکرہ ہے, بار بار تذکر ہے, بار بار یاد دلایا جا رہا کہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر, ہر برادر ایمانی کا دوسرے برادر ایمانی پر اتنا حق ہے کہ جتنا اپنے نفس کا اپنے اوپر حق ہے. بار بار یہ کہا جا رہا کہ تم اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ تم دوسرے کی اچھائیوں کو اپنی اچھائیاں اور دوسرے کی برائیوں کو اپنی برائیاں نہ سمجھو. جو ہماری فطرت ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف نہ ہونے پائے, اس کی شہرت نہ ہونے پائے, اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے محلے میں اس کی تشہیر ہو جائے, حلقہ احباب میں اس کی تشہیر ہو جائے, تمام رشتہ داروں کو اس کی برائی کا علم ہو جائے. غیبت اسی چیز کا دوسرا نام ہے. امام نے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھ سکتا, کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے مزے کو نہیں چکھ سکتا, یعنی بالفاظ دیگر کسی کے حلق سے اس وقت تک ایمان نہیں اتر سکتا. جبکہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ سر سے لے کر پیر تک تمام جسم میں ایمان, لیکن حلق میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان دوسرے کی اچھائی کو اپنی اچھائی نہ سمجھے, دوسرے کی برائی کو اپنی برائی نہ سمجھے. یعنی بالفاظ دیگر اگر کوئی مومن اچھا کام کرتا ہے تو جس طریقے سے انسان کے دل میں اپنی اچھائیاں پھیلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے مومن کی اچھائیوں کو پھیلانے کا جذبہ پیدا ہو, اور جس طرح سے انسان اپنی برائیوں کو دباتا ہے اور چھپاتا ہے بالکل اسی طریقے سے دوسرے صاحبان ایمان کی برائیوں کو چھپائے بھی دوسرے صاحبان ایمان کی برائیوں پر پردہ بھی ڈالے. امام نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی عادت اور فطرت ایسی نہ ہو کہ جب اس کی شادی ہو جائے, جب اس کے پاس اولاد آ جائے تو شادی اور اولاد سے پہلے کی کیفیت اور شادی اور اولاد کے بعد کی کیفیت میں کوئی تبدل نہ آنے پائے. ایسا نہ ہو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی, ابھی اولاد نہیں ہوئی, ہر ایک کے حق کو ادا کیا جا رہا, دوستوں سے دوستی کی جا رہی, رشتہ داروں سے میل ملاپ ہو رہا, ہر ایک سے ملاقات کی جا رہی. اس روایت کو ذہن میں رکھیں, ساس اور بہو کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ جو شادی سے پہلے تمہاری حالت ہے, اس کے بارے میں کثرت کے ساتھ روایات جو اس سے پہلے ہم نے بیان کی, شادی کے بعد بھی اس وقت تک ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت نہیں چکھی جا سکتی جب تک کہ اولاد اور مال اور اہل و اہل یعنی بیوی اولاد اور مال کے آنے سے پہلے جو انسان کی حالت ہے وہی حالت بیوی مال اور اولاد کے آنے کے بعد بھی باقی رہے, تب تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ایمان کے مزے کو چکھا ہے, اس نے ایمان کو حاصل کیا ہے. مگر اگر پہلے یہ ہو کہ مال نہیں آیا, اب ہر مومن سے کچھ اخلاقی سے ملا جا رہا, ہر ایک کے لیے وقت نکالا جا رہا, ہر ایک سے ملاقات کی جا رہی, اور مال آ گیا تو اب غرور کے مارے اکڑ کے مارے انسان ایک مرتبہ اکڑ کر بیٹھ گیا کہ نہیں میں کسی کا حق کیوں ادا کروں, اب دوسروں کو میرے پاس آنا چاہیے. اس کے بعد ایمان کا مزہ نہیں, اس مومن نے ایمان کی حلاوت کو نہیں سیکھا. بیوی کے آنے سے پہلے ہر ایک سے ملاقات کی جا رہی, ماں کی عزت کی جا رہی, بہنوں کا خیال رکھا جا رہا, بھائیوں کی خوشی کا احترام کیا جا رہا, رشتے داروں سے ملا جا رہا. بیوی کے آنے کے بعد ایک دم سے تبدیلی آ گئی, اب ماں کے حقوق میں کمی ہو گئی, بہنوں کی جانب توجہ میں کمی ہو گئی, بھائیوں کی جانب وہ التفات نہ رہا, دوسرے رشتے دار اور دوست چاچی ہو گئے. امام نے کہا کہ اس نے اب تک ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت کو نہ چکھا. اولاد نہ آئی تھی تو اب تک حالت تھی کہ دوسرے کے بچوں کو دیکھتے تھے, دوسرے کی بچیوں کو دیکھتے تھے, آگے بڑھ بڑھ کر پیار کرتے تھے, کھیلتے تھے, کھلونے لا کے دیتے تھے, گھومنے کے لیے لے کے جاتے تھے, مثلاً بھائی کے یا بہن کے بچے. اپنا بچہ پیدا ہو گیا, اب نہ بھائی کے بچوں کی فکر نہ بہن کے بچوں کی فکر, انہیں بچوں کو نظر انداز کر دیا. تو روایت ایمان یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا, کوئی اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ مال بیوی اور اولاد سے پہلے کی حالت اور مال بیوی اور اولاد کے بعد کی حالت میں یکسانیت نہ ہو, بالکل ایک جیسی حالت نہ ہو, اس وقت تک کوئی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا ہے. اب اسی اصول یہ حقوق مومن بتائے جا رہے ہیں کہ مومن کا حق یہ ہے کہ جس طرح سے جب تم بالکل خالی تھے, ذمہ داریوں سے علیحدہ تھے, تب جس طرح بڑھ بڑھ کے مومن کا حق ادا کرتے تھے, یہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ بعد میں اسی طریقے سے مومن کے حق کو ادا کرو, کمی نہ آنے پائے, کوتاہی نہ ہونے پائے. اور اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ, اتنی شدت کے ساتھ تذکرہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک مومن کو دیکھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اے شخص تو مسجد کے اندر آج کل نظر نہیں آتا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک جوڑا تھا, وہ بھی کثرت استعمال سے پھٹ گیا, اور اب اس قابل نہ رہا کہ مسجد کے اندر آؤں. پیغمبر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے آس پاس کوئی مسلمان نہیں رہتا, یہودیوں کے محلے میں رہ رہا ہے یا بت پرستوں کے محلے میں. کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ کا رہنے والا ہوں, صاحبان ایمان کا محلہ, چاروں طرف میرے برادر ایمانی رہتے ہیں, آپ کے صحابی رہتے ہیں, آپ کے دوست رہتے ہیں. پیغمبر نے کہا پتہ نہیں, اگر ایک جوڑا تیرے پاس تھا اور اب وہ پھٹ کر اس قابل نہ رہا کہ تم مسجد میں آ جائے, تو اگر تیرے پڑوس میں کوئی مسلمان ہوتا, اگر تیرے پڑوس میں کوئی مومن ہوتا, تو فوراً اپنے زائد جوڑے بلکہ اپنی ضرورت کی جوڑے تیرے گھر میں پہنچا دیتا. جب تو یہ خود یہ کہہ رہا کہ تیرے پاس استعمال کا جوڑا نہ رہا اور تو اس لیے مسجد میں نہ آ سکا اور کسی اور محلے والے نے تیری خدمت نہ کی، تجھے اپنا جوڑا نہ دیا، اس کا مقصد یہ کہ وہ سارا محلہ یا یہودیوں کا ہے یا بت پرستوں کا ہے. مصادقت الاقوان کے اندر شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اتنی تاکید بتائی، اتنی تاکید کی جا رہی، اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا کہ اس نے کسی کو حالت نہیں بتائی. کہا جا سکتا ہے کہ قصوروار یہ تھا، گناہگار یہ تھا، کوتاہی اس کی تھی. یہ کسی سے اپنی حالت بیان تو کرتا لیکن پیغمبر نے نہیں، یہ نہیں اس سے سوال کیا کہ تو نے کسی سے کہا یا نہیں کہا، تو نے کسی کو بتایا یا نہیں بتایا. فوراً یہ کہہ دیا کہ جب تیرے پاس ضرورت کی ایک چیز نہ رہی تو اب یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ تو ہر ایک کو بتاتا پھرے، یہ دوسرے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیری حالت کے بارے میں ہر وقت آگاہ رہیں. برائیوں کے بارے میں تو کھود کھود کے برائیاں نکالی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ پشتوں کا سجا نصب کھنگالا جاتا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی معمولی سی غلطی ہو جائے، معمولی سی خطا ہو جائے، ایک ایک محلے والے کو پتا چل جاتا ہے. اور غریب ہے، لباس نہیں کسی کو پتا نہیں، کھانا نہیں کسی کو پتا نہیں. ایسے صاحبان ایمان محلے والے، صاحبان ایمان نہیں یہ یہودی ہیں یا یہ کافر ہیں. یہ مت سمجھیں کہ ہم بعض اوقات جوشی تلاوت میں آ کر بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یزید ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ شمر ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، جو کچھ تاریخ بیان کرتی ہے، جو کچھ واقعات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اسی کو ہم بیان کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کل رات کو آپ نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا کہ ہم یزید سے زیادہ برے ہیں، یزید آدھی برائی کرتا تھا، ہم پوری برائی کرتے تھے. یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، لیکن تاریخ دیکھیں، یزید کے کردار میں بھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے. چنگیز خان اور ہلاکو خان کے کردار میں کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے. ہم اگر یہ کہہ دیں تاریخ کو دیکھ کر کہ آج کا مومن چنگیز اور ہلاکو سے زیادہ بدتر ہے، تو ایک مرتبہ صاحبان ایمان قید کھا کے رہ جائیں گے، ہم پر کتنا بڑا الزام لگا دیا. مگر تاریخ نے بتایا کہ حقیقت یہ تھی، وہ چنگیز خان ہلاکو خان جن کے ظلم کی یہ کیفیت تھی. ہم نے خود ایک تقریر میں بیان کیا ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ آپ جیسے ظالم کو کبھی رحم آیا، کبھی آپ نے کسی پر رحم کیا، کہا کہ ہاں ایک مرتبہ مجھے رحم آیا، اور وہ اس طریقے سے کہ میں پہاڑ کے نیچے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر سے کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ گر پڑا ہے. اب وہ روتا ہوا بچہ، بلکتا ہوا بچہ نیچے کی جانب آ رہا، اور اوپر ماں کھڑی ہوئی آہوزاری کر رہی، اوپر ماں کھڑی ہوئی ماتم کر رہی. میں نے سوچا کہ یہ بچہ اگر زمین پر گرے گا تو مر جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ماں کیسے اپنے بچے کی حالت دیکھے گی. اب میں بچے کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھا، بچے کو روکنے کے لیے، بچے کو لینے کے لیے، بچے کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے آگے بڑھا. اور آگے بڑھ کر کیا کیا، بچہ آ رہا تھا، میں نے اپنے معدے کی نوک اوپر کر دی تاکہ بچہ اس کے اوپر گر جائے اور زمین پر نہ گرنے پائے، اس کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اس کی ہڈیاں نہ چکنا چور ہونے پائے. بس میں نے اپنے معدے کی نوک پر اس بچے کو روکا. جن کے رحم کی یہ حالت ہے، اس طریقے سے وہ رحم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کی کیا حالت ہوگی. لیکن اس کے بعد بھی چنگیز خان کے بارے میں تاریخ نے بتایا کہ منگولیا اور چین کے شمالی علاقوں میں جب اس کی حکومت تھی تو اس نے قانون جاری کیا تھا کہ جو شخص اپنے جانور کو مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کرے گا، جو شخص اپنے جانور کو مسلمانوں کے طریقے سے چار رگے کاٹ کر ذبح کرے گا، اس شخص کو سزا دی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا. حکومت نے وقت نے قانون یہ بنایا، حکومت اور چنگیز خان کی ظالم حکومت نے یہ قانون بنایا کہ کوئی شخص اپنے جانور کو مسلمانوں کے طریقے سے ذبح نہیں کرتا ہے. مسلمان بھی اس کی مملکت میں موجود تھے، صاحبان اسلام بھی تھے، صاحبان ایمان بھی تھے. ذرا چنگیز کا کردار دیکھیے اور اپنے کردار کو دیکھیے، صاحبان ایمان بھی تھے، صاحبان اسلام بھی تھے. تاریخ کا واقعہ ہے. چنانچہ اب جب یہ حکم آ گیا تو لوگوں نے مجبوراً مسلمانوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب جھٹکے کے ذریعے گوشت لایا جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت حرام ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان بڑا عادی تھا گوشت کا، بہت اس کو اشتیاق تھا گوشت کھانے کا، عادت پڑ چکی تھی گوشت کھانے کی، چنانچہ ضبط نہ کر سکا. ایک دن گھر کے اندر چھپ چھپا کر کہیں سے، جو جانور اس کے گھر میں پلے تھے، جانور کو لے کے آیا، اور لانے کے بعد چھپ کر اس نے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت کو پکا کر کھایا. اس کے پڑوس کے اندر ایک منگولین رہا کرتا تھا، اس کے پڑوس کے اندر چنگیز خان کا ہم مذہب ایک شخص رہا کرتا تھا، اور اسے اپنے اس مسلمان پڑوسی سے انتہائی نفرت تھی، انتہائی بغض و عداوت تھا، اور وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح سے اس مسلمان پڑوسی کا کوئی جرم میرے علم میں آئے اور میں حاکم وقت کو اطلاع دے کر اسے قتل کراؤں. چنانچہ جب اس کو یہ اطلاع ملی، جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس خیال کے خاطر کہ مجھے کوئی خطا اور غلطی معلوم ہو، وہ مسلسل مکان میں جھانکا کرتا تھا، بس جس دن یہ جانور ذبح کیا جا رہا تھا اور اس کے گوشت کو پکایا جا رہا تھا اس دن دیکھنے والوں میں وہ بھی شامل تھا، اس نے جو یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اس کو اپنی دلی مراد پوری ہونے کا یقین آ گیا۔ حاکم وقت کا حکم آ چکا ہے کہ جو اپنے جانور کو ذبح کرے گا چار رگے کاٹ کر اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے مسلمان پڑوسی نے، میرے مسلمان ہمسائے نے کس طرح سے جانور کو ذبح کیا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر یہ ہے، تاریخ کی حکایت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سیدھا گیا چنگیز خان کے دربار میں اور جا کر اس نے کہا کہ میں نے اپنے پڑوسی کو دیکھا تھا کہ وہ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جانور کو مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کر رہا ہے۔ چنگیز خان نے دریافت کیا کہ اس نے کس مقام پر یہ کام انجام دیا، اس کی یہ ہمت اور جرات کیسے ہوئی، تو جواب دیا پڑوسی نے کہ اس نے اپنے مکان کے اندر تمام لوگوں سے چھپ کر یہ کام انجام دیا۔ چنگیز خان نے دریافت کیا کہ پھر تو نے کیسے دیکھا اگر وہ سب سے چھپ کر اس چیز کو کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے اس کے گھر میں جھانکا، میں اس کے گھر میں جھانکتا رہتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ آپ کا نہیں آپ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، مسلسل میں اس کے مکان میں جھانکتا رہتا تھا اور آج میں نے اسے یہ خطا کر پایا۔ چنگیز خان نے سنا، ایک مرتبہ اس مسلمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا، مسلمان کو کشا کشا گرفتار کر کے دربار چنگیزی میں لایا گیا اور اب دربار میں کھڑا کیا گیا، مقدمہ پیش ہوا، اور جب مقدمہ پیش ہوا تو ایک مرتبہ چنگیز خان نے دوبارہ پوری کی پوری کاروائی کو سنا اور تین مرتبہ اس شخص سے دریافت کیا، اپنے ہم مذہب منگولین سے تین مرتبہ دریافت کیا کہ تجھے کس طرح پتا چلا کہ اس نے اس جانور کو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صحیح طور پر ذبح کیا ہے، اور تینوں مرتبہ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ہمسائے کے گھر میں جھانک کے دیکھا تھا۔ کاروائی مکمل ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، چنگیز خان نے ایک مرتبہ قتل کا حکم صادر کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، لیکن اس مسلمان کی نہیں جس نے جانور کو ذبح کیا ہے، بلکہ اس کے اس پڑوسی کی جو میرا ہم مذہب ہے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ درباریوں نے یہ ایک مرتبہ فیصلہ سنا، حیران ہو گئے، وہ پڑوسی پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کہا کہ میں نے تو آپ کے جرم آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو پایا تھا اور آ کر آپ کے پاس اطلاع دی تھی، اس کے باوجود آپ میری گردن کو اڑا رہے۔ تو کہا کہ ایشا یاد رکھ، چنگیز خان کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، یہ چنگیز خان کے تاریخ کے جملے، کتنا بڑا بھی نہ ہو وہ خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ اپنے گھروں کی تنہائی کے اندر چھپ کر خدا کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو چنگیز خان یہ توقع کیسے کر سکتا ہے کہ لوگ تنہائی کے اندر اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ اس نے جتنا بڑا بھی جرم کیا لیکن لوگوں کے سامنے میرے قانون کی مخالفت نہ کی، البتہ تو نے اپنے پڑوسی کی تنہائی میں جھانکا، تو نے اپنے پڑوسی کی خلوت میں جھانکا، اور جو بھی اپنے پڑوسی کی تنہائی اور خلوت میں جھانکے میرے پاس اس کے لیے سوائے قتل کے اور کوئی سزا موجود نہیں۔ یہ کہہ کے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ تو ذرا دیکھیں، ظالم ترین چنگیز خان، تاریخ کا معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اسی معمولی سے واقعے پر غور کریں تو پھر آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ ہمیں ہر ایک سے بدتر بنائے دے رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کائنات ہی ہم سے بہتر ہے اور ہم ہی سب سے بدتر ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں چنگیز خان کا واقعہ کہ اتنا ظالم چنگیز خان کہ جس کے اوپر خود گروہ ائمہ کی جانب سے لعنت آئی ہے، خطبہ موجود ہے امیر المومنین کا، لیکن اس کے باوجود پڑوسی کے حق کا اسے اتنا خیال کہ اگر میرے حکم کی، اور ظالم و جابر بادشاہ ہے، ان کی تو حکم کے وہ بادشاہ جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، معمولی سے مخالفت کریں تو گردن اڑا دیتے ہیں، اور جہاں پہلے سے ایک حکم جاری کیا جا چکا ہے اس کی مخالفت کر رہا، لیکن چونکہ دوسرے نے پڑوسی کے حق کو ادا نہ کیا تو گردن کو اڑا دیا گیا، تو پتا چلا کہ چنگیز خان جیسا ظالم بھی پڑوسی کے حق کا احترام کرنا جانتا ہے، لیکن ہم لوگ اگر اپنے پڑوسی کے حق کا احترام نہ کریں تو ہم لوگ چنگیز خان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یقینی طور پر ہم اس سے بھی زیادہ پتھر اور گرے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے امام نے کہہ دیا کہ جس نے اپنے پڑوسی کے حق کو ضائع کیا، جس نے اپنے پڑوسی کی پڑوس کا خیال نہ رکھا، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، جس طرح چنگیز خان جنت میں نہیں جا سکتا اس طرح وہ مومن بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ماتم کرنے والا ہو، امام کا نام لینے والا ہو، محبت امام کا دعویٰ کرنے والا ہو، لیکن جس نے اپنے پڑوس کو راضی نہ رکھا، ارے چند لوگوں کا ساتھی ہے، اگر اسے ناراض کر دیا تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ جلال کی حالت میں دیکھ رہے۔ مسجد نبوی کا واقعہ گزشتہ تقریر میں ادھورا رہ گیا تھا، واقعہ بہت معمولی سا واقعہ، واقعہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ پیغمبر کیا درد دے رہے کہ امیروں کا، پیغمبر کے چاروں طرف صاحبان ایمان کا مجمع ہے، صحبت پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی چاروں طرف بیٹھے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے حلقے میں اس طرح بیٹھے بیٹھے ہیں، جس طرح انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے، پیغمبر کے چاروں طرف صحابی ہیں، ہر ایک پوری توجہ کے ساتھ، ہر ایک اپنے کان کو لگائے ہوئے ارشاد پیغمبر کو سماعت فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص، ایک نادار شخص، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، جسم سے پسینے کی بدبو بلند ہو رہی، وہ آیا لیکن دور تھا۔ پیغمبر کے الفاظ کان میں صحیح طور پر نہ پہنچ رہے تھے۔ سنا کے اشتیاق میں، پیغمبر کی گفتگو سننے کے شوق میں، مدنے کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور پیغمبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی گئی ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھا تھا وہاں پر مدینے کا مالدار ترین شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا یہ اپنے گندے پیر لیے، یہ اپنے گرد آلود پیر لیے، یہ اپنا پسینے سے شرابور جسم لیے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ جیسا کہ فطرت انسانی ہوتی ہے، عام اور کے اوپر اس نے اپنے لباس کو ذرا سمیٹا، ذرا کونے میں سرک کر بیٹھ گیا تاکہ اس کا جسم اس سے نہ ٹکرائے، جسم گندا نہ ہونے پائے، لباس میلا نہ ہونے پائے۔ ادھر وہ اپنے مقام پر تھوڑا سا سرکا، پیغمبر گفتگو کر رہے، وہ پیغمبر جو ہر ایک کی غلطی کو دیکھتے، علل اعلان کسی کی غلطی کو نہیں ٹھوکتے، لیکن اس وقت اتنا بڑا گناہ ہوتے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس مالدار شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ عائشہ، تو اس غریب پڑوسی سے اپنے آپ کو دور کیوں بچا رہا ہے؟ کیا تیری مالداری اگر تو اس سے ٹکرایا تو کیا تیرا مال اس کے پاس پہنچ جائے گا یا اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ اپنے آپ کو اس سے اتنا دور کیوں کر رہا ہے؟ ایک جملہ کہا پیغمبر نے، یہ کراچی کے اور خارگر کی مومنین تو تھے نہیں کہ گفتگو کی گفتگو سن لیں اور تب سے مت نہ ہو۔ ایک جملہ پیغمبر نے کہا کہ تو اپنے آپ کو اس سے دور کیوں کر رہا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ٹکرانے سے تیرا مال اس کے پاس چلا جائے گا، اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ بس اتنا سننا تھا کہ گھبرا گیا، کانپ اٹھا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا، مجھے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کرنے کو تیار، اپنا آدھا مال میں اس کے حوالے کرنے کو تیار۔ اور وہ غریب کھڑا ہوا، اللہ کے رسول، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، مجھے اس کا مال نہیں چاہیے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں تو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، برائیاں کر کے، حرام طریقے سے دوسرے کے مال کو لیا جاتا، یہ اپنی خوشی سے تحفہ دے رہا، یہ اپنی خوشی سے پیشکش کر رہا، اور یہ لینے والا کتنا بے وقوف ہے؟ آج کے دور میں اسے بے وقوفی تو سمجھا جائے گا، یہ کتنا بے وقوف ہے کہ آپ آتی ہوئی دولت کا انکار کر رہا؟ پیغمبر نے سوال کیا کہ اے شخص، تو دولت کے لینے سے کیوں انکار کر رہا؟ کہا اللہ کے رسول، اگر دولت آتی ہے اور دولت کے بعد انسان کا یہی کردار ہو جاتا ہے جو اس شخص کا ہوا تھا کہ اپنے غریب پڑوسی سے اتنا دور بھاگتا ہے، تو اللہ کے رسول، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کل میں بھی کسی غریب کو اپنے قریب بیٹھا دے کر وہاں سے اپنے آپ کو چند انچ اپنے آپ کو وہاں سے سرکا دوں، اس لیے مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھے اپنے غریب پڑوسی سے دور کرے۔ یہ خدمت پیغمبر کا واقعہ کہ مال آ رہا ہے لیکن چونکہ مال آنے سے ایک امکان ہے کہ میرا پڑوسی کا حق ادا نہ ہو سکے گا، تو مال کو لینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اور آج کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ بس مال آیا اور اپنے پڑوس کو، کہ جن کے ساتھ پوری زندگی گزری ہوتی ہے، چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان تنگی محسوس کرے وہ دوسری بات ہے، اور ایک یہ کہ اب یہ اسٹیٹس کا نہ رہا، اب یہ پڑوسی ہمارا ساتھ کا نہ رہا، اب یہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کے ساتھ اٹھ سکیں اور بیٹھ سکیں۔ خدمت پیغمبر میں صحابی رسول نے بتایا کہ میں ایسے مال کو لینے سے جو جائز طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، خوشی سے آئے، میں اس مال کو لینے سے انکار کر دیتا، اس لیے کہ اس سے پڑوسی کا حق ضائع ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا۔ تو کتنی اہمیت ہے پڑوسی کے حق کے ضائع ہونے کی؟ یہ تقریر رسول ہے، یعنی اگر رسول کے سامنے کوئی کام غلط کیا جائے اور رسول خاموش رہیں، اس کا مقصد یہ کہ وہ کام بالکل صحیح ہے۔ اگر اس شخص نے اس پیشکش کو ٹھکرا کر غلطی کی تھی تو رسول کہہ سکتے تھے کہ تو غلط کر رہا، لیکن رسول خاموش رہے۔ رسول نے بتایا کہ دیکھو، پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال آ رہا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ مال کے آنے سے پڑوسی کا حق ضائع ہو جائے گا، مال کو اپنے ہاتھ سے جانے دو، مال کو کھو دو، لیکن پڑوسی کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرو، پڑوسی کے حق کی ادائیگی کے اندر کمی نہ کرو۔ یہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا، اور ہماری حالت بالکل اس کے الٹ۔ ہم اپنے پڑوسی کے حق کو ضائع کرتے ہیں مالوں کو جمع کر، ذرا سا مال آ جائے، اب عرش کے اوپر بھی انسان کے قدم نہیں ٹکتے، دماغ عرش اعلیٰ پر پہنچ چکا ہوتا ہے، عجیب حالت و کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ ادھر پیغمبر نے ایک اصول دیا، پیغمبر نے ایک مسئلہ بتایا کہ یہ عام پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ مال کو جانے دو، مال کو کھو دو، لیکن پڑوسی کے حق کو نہ ضائع کرو. تو اگر پڑوسی کوئی ایسا پڑوسی ہو, اگر پڑوسی کوئی نثر رسول سے تعلق رکھنے والا سید پڑوسی ہو, سادات کا حق جو ویسے ہی بہت زیادہ ہے, پڑوس میں آ جائیں تو اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سادات کرام کے کچھ غلط اعمال کو دیکھ کر اور کچھ اپنے نیک اعمال پر مغرور ہو کر ہم لوگوں نے سادات کے احترام کو اور سادات کے مقام کو نظر انداز کر دیا. روایتیں واضح طور پر موجود ہیں اس پڑوسی کے حق سے سید پڑوسی کا حق, اس لیے کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے آپ ہی کے محلے کا. بہرحال پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اگر ایک غریب پڑوسی تمہارے پہلو میں ہے اور تمہارے پاس دولت آنے سے اس غریب پڑوسی کا حق ضائع ہو سکتا ہے, دولت کو کھو دو. وہ دولت اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ عطیہ الہی ہے, کبھی دولت کو برا نہ کہو. امیر المومنین کی روایت کہ لوگ دولت کو برا کہتے ہیں یہ سوچ کر کہ دولت مند برے کام کرتا ہے, لیکن کیا بغیر دولت والے برے کام نہیں کرتے؟ برا کام کرنے والا برا کام کرے گا, دولت سے تعلق نہیں. لیکن اگر ایسی دولت آئے جو پڑوس کے حق کو ضائع کر رہی ہے, اس دولت کو ہاتھ سے کھونے دو, ورنہ تم چنگیز خان سے بدتر مسلمان بن کے رہ جاؤ گے. اور اگر پڑوس میں سید رہتا ہو, اگر پڑوس میں سادات رہتا ہو, تو اب اس کا حق اور مرتبہ اور مقام روایت پیغمبر ہے. اور بہتم انا شفیع لہم یوم القیامہ, چار ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. ولو جاء بذنوب اہل دنیا, چاہے وہ تمام دنیا کے گناہوں کو لے کے آئیں, تب بھی روز قیامت میں ان کی بخشش کروں گا, میں ان کی سفارش کروں گا, میں ان کی شفاعت کراؤں گا. وہ کون ہے؟ روایت پیغمبر, من اکرما ذریتی, جو میری نسل کا احترام کرے, جو میری نسل کا احترام کرے, جو سادات کی عزت کرے. والقاضیوں نے حوائجہم, اور وہ کہ جو ان کی حاجتوں کو پورا لانے کے لیے دوڑ دھوپ کرے, جو ان کی حاجتوں کو پورا کرے. اس کے پاس مال ہے, مال مانگا, اپنا مال اٹھا کر حوالے کر دے, یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آج خود میرے پاس رسول و امام آتے اور مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں کس طرح سے ان کے حق کو ادا کرتا. یہ این ہی اسی طریقے سے آ کر مال مانگا, مال کو ادا کر دے. یہ وعدہ امام ہے کہ اگر تم کسی سید کو مال دو گے تو میں قرضدار ہوں, میں ضامن ہوں اس کو پورا کرنے کے لیے. محقق کتاب شرائع الاسلام میں لکھتے ہیں, بڑا بلند مقام ہے محقق کا. اپنی ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں شرائع الاسلام, محقق حلی کی کتاب ہے, علامہ حلی کے ماموں ہیں, اور ان کی کتاب شرائع الاسلام یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس وقت برطانیہ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فقہ اسلامی کے عنوان سے پڑھائی جاتی ہے. کوئی شخص بھی اس کتاب کو پڑھے بغیر صاحب اشتیاق عالم بن ہی نہیں سکتا ہے. وہ اپنی ایک کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے روایات کے سلسلے سے پتا چلا کہ کوفے کے اندر ایک تاجر ابو جعفر رہا کرتا تھا. تجارت تھی اس کا, کاروبار تھا, اس کی دکان تھی, وہ لوگوں کو سامان دیا کرتا تھا, خریدا کرتا تھا. غرض یہ کہ تاجر تھا, تاجر پیچا شخص تھا, لیکن اس کی ایک عادت تھی, وہ یہ تھی کہ اس کے پاس جب کوئی سید آتا اور آنے کے بعد مال مانگتا, مال دے دیتا, پیسے مانگتا, پیسے دے دیتا, کوئی اور حاجت بیان کرتا, اس کی وہ حاجت پوری کر دیتا. اور جب وہ رجسٹر جس کے اندر وہ ان لوگوں کے نام لکھتا جنہیں اس نے قرضہ دیا تھا, وہ رجسٹر لایا جاتا, تو دن بھر جتنے بھی سادات کو اس نے امداد دی تھی, مال دیا تھا, پیسہ دیا تھا, وہ سب کے سب وہ رجسٹر میں درج کرتا اور اوپر علی کا نام ڈال دیتا کہ میرے قرض داروں میں جن جن کو میں نے قرض دیا ہے ان کے اندر ایک علی کا نام بھی ہے. اور جتنے بھی سادات اس سے آ کر سوال کیا کرتے, ان سب کو دینے کے بعد علی کے نام کے آگے لکھ دیتا کہ میں نے اتنا قرضہ دیا ہے. بہرحال اس کی تجارت بڑھتی گئی, اس کا کام بڑھتا چلا گیا, لوگوں کو پیسہ دیتا چلا گیا. یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اسے ذرا پیسے کی تنگی ہوئی, پیسے کی پریشانی ہوئی. موقع سے ہلی ایک مشتہد عالم یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں, تو ایسا ویسا واقعہ تو نہ ہوگا. اگرچہ ہم عام طور پر اس قسم کے واقعات بیان کرنے سے گھبراتے ہیں جس میں معجزے کا پہلو آ جائے, لیکن موقع سے ہلی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس واقعے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. موقع سے ہلی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ جب اس کے کاروبار میں کمی آنے لگی, پیسے کی تنگی ہونے لگی, تو ایسے مقام پر ہر شخص کیا کرتا ہے, جس کو قرضہ دیا اس سے اپنا قرضہ واپس لاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے اپنے گرتے ہوئے کاروبار کو سنبھالا جائے. اس نے بھی یہی کیا کہ اپنے خادم سے کہا کہ جا اور جا کر وہ رجسٹر اٹھا کے لاؤ. اب اس میں سے جتنے مر چکے تھے ان کے نام کا ہے, اور جتنے زندہ تھے ان کے پاس آدمی دوڑایا کہ ان سے اپنا قرضہ لے کے آؤ, ان سے پیسے لے کے آؤ. سارے کے سارے پیسے اس نے واپس وصول کر لیے, لیکن ایک صفحہ اسی طریقے سے خالی رہا جس کے اوپر علی کا نام لکھا تھا کہ اب علی سے قرضہ لینے کیسے جا.
ہے.
اور دکان کے اندر کاروبار کے شریک کچھ دشمنان آل محمد بھی تھے, کاروبار کے اندر حصہ لینے والے کچھ نہ ماننے والے بھی تھے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا, مذاق اڑایا ہی کرتے تھے. اور جس طرح عام طور پر دوستوں دوستوں میں مذاق چلتا رہتا ہے, محافظ کی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ سب سے لے لیا ہم اس وقت جانے کہ علی سے جا کر اپنا قرضہ وصول کرو. اور یہ بیچارہ جوش ایمانی میں یہ لکھ تو گیا لیکن اب خاموش رہا. پیسہ آیا اور آنے کے بعد بھی کاروبار میں کوئی فرق نہ پڑا, کوئی فائدہ نہ ہوا, حالت بدتر ہوتی چلی گئی, حالت خراب ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رات کو سویا, جب رات کو سویا تو خواب کی حالت میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن ان کے دائیں طرف ہیں, امام حسین ان کے دائیں طرف ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اپنے نواسوں سے گفتگو کر رہے اور گفتگو کرتے کرتے اپنے نواسوں سے کہا کہ تمہارا باپ علی کہاں گیا, مجھے اس سے ایک اہم کام ہے. پیچھے سے آواز آئی کہ میں یہاں پر موجود ہوں اللہ کے رسول. پیغمبر نے کہا کہ آگے آؤ. پورے پنجتن سوائے ذات سجدہ کے اس مقام پر اکٹھا ہو گئے. کہا کہ آگے آؤ. علی آگے آئے. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے علی, لوگوں نے تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے اور تم اب تک لوگوں کے قرضے کو ادا نہیں کرتے, لوگ تمہیں قرضہ ادا کر کے بیٹھے اور تمہیں اس قرضے کی ادائیگی کو کوئی فکر نہیں. علی نے ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا. اللہ کے رسول, جس نے مجھے قرضہ دیا ہے میں ہر ایک کے قرضہ ادا کرنے کو تیار ہوں. یہ لیجیے, یہ اس شخص کا کہ جس نے میری آل کو, جس نے میری اولاد کو قرضہ دیا تھا, یہ اس کا قرضہ ہے جو میں آپ کو ادا کرنا چاہتا. اور یہ کہہ کر 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پیغمبر کے ہاتھ میں دی. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ میں اسی مقام پر کھڑا ہوں. پیغمبر نے آگے بلایا اور آگے بلا کر کہا کہ لو, یہ تم نے علی کو قرضہ دیا تھا, میں ضامن بنا تھا کہ جو میری آل کو کبھی بھی کسی مقام پر بھی مدد کرے گا اس کا قرضہ دلوانا میرا کام ہے. لو, یہ میں تمہیں قرضہ واپس کرتا ہوں اور اس میں جتنے زائد پیسے ہیں یہ اب میں نے تمہیں قرضے کے طور پر دے دیے کہ بعد میں جو کوئی بھی میری نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی سید آئے اس میں سے اس کی مدد کرتے رہنا. اور یہ کہہ کر تھیلی میرے ہاتھ کے اندر دے دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے تمام ماننے والوں کو یہ پیغام دو کہ من اکرمہ ذریتی, جس نے میری ذریت کا اکرام کیا, روز قیامت میری سب سے زیادہ توجہ اس کی جانب ہوگی. اور اگر کسی نے میری ذریت کا احترام نہ کیا تو چاہے اس کے اعمال کوئے ابو قبیس سے بھی بلند ہو, لیکن میں اس کی جانب نظر غضب اور نظر رحمت سے دیکھوں گا. اور پھر وہ مشہور روایت جو کتابوں میں یوں موجود ہے, لیکن ابو جعفر کہتے کہ پیغمبر نے مجھے پھر سنائی کہ اکرم اکرم ذریتی, میری ذریت کا احترام کرو, اکرم ذریتی, میری ذریت کا احترام کرو. اب صالحین للہ و صالحین علی, کبھی یہ مت کرو کہ ہم اس سید کی عزت کریں, یہ تو بے نمازی ہے, یہ تو فاسق و فاجر ہے, یہ تو فلم دیکھتا ہے, یہ تو شراب پیتا ہے, یہ تو سود کھاتا ہے. کبھی یہ نہ کہو اکرم ذریتی, میری نسل سے تعلق رکھنے والے ہر سید کا احترام کرو. اب صالحین للہ, اگر نمازی کی عزت کر رہے, اگر رزق حلال کھانے والے کی عزت کر رہے, اگر عادل اور متقی کی عزت کر رہے, تو وہ کون سا کمال کیا. اب صالحین للہ, وہ تو تمہیں اللہ کی خاطر کرنا ہی تھی, اس لیے کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر نیک سید کی عزت کی تو اس سے رسول کا کیا تعلق, وہ تو سید نبی ہوتا تب بھی عزت کرنا پڑتی. وہ صالحین علی, اگر فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, سود خور ہے, ہر گناہ کرنے والا ہے, اس کی عزت کرو. وہ صالحین, بروں کی عزت کرو جی میری خاطر, نیکوں کی عزت کرو خدا کی خاطر, بروں کی عزت کرو میری خاطر. اور جب کبھی میری آل کے اوپر کوئی وقت پڑے تو اس طریقے سے ان کی مدد کرو کہ جس طریقے سے اگر مجھ پر کوئی پریشانی ہوتی تو تم میری مدد کرتے. ابو جعفر کہتے اتنا میں نے سنا میری آنکھ کھل گئی. محقق ہندی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے کہ ابو جعفر کی یہ گواہی ہے کہ آنکھ کھلی تو میں نے سرخ رنگ کی وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں دیکھی جو حالت خواب میں پیغمبر اسلام نے مجھے عطا کی تھی. میں تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے حیران بیٹھا ہوا ہوں کہ اتنے میں میری بیوی اٹھ کر آ گئی. صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. ایک مرتبہ بیوی نے میرے ہاتھ میں تھیلی کو دیکھا, حیران ہو کر کہا کہ یہ تم کس کا مال مار کے لائے ہو, یہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو, کل تک تو فاقوں کی نوبت آنے والی تھی, آج یہ تھیلی تیرے ہاتھ کے اندر ہے. میں نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنایا. بیوی نے انکار کر دیا کہ نہیں, یہ حرام کا مال ہے, میں مر جانا قبول کروں گی, میں گھر سے جانا قبول کروں گی, لیکن اس مال کو استعمال نہیں کر سکتی جب تک کہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. ہم دونوں میں جھگڑا پڑا, اسے میرے خواب پر یقین نہ آیا. آج بھی کسی کو بتائیے تو کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کسی فاسق و فاجر سید کے لیے کسی غیر سید کو اس طریقے سے پیسے دیں گے. یقین نہ آیا. جب جھگڑا بڑھا تو میں نے کہا کہ اچھا چل کے اس رجسٹر کو دیکھتے ہیں. اور محقق کہتے ہیں کہ جب رجسٹر کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کا حساب و کتاب لکھا تھا وہ پورا صفحہ سادہ تھا اور اس پر لکھا تھا کہ یہ حساب و کتاب ختم ہو گیا ہے اور اب الٹا میں علی کا قرضدار ہو گیا ہوں. یہ منظر دیکھ کر میری بیوی نے اس پیسے کو قبول کیا, لیکن پتا چلا کہ سادات کا احترام اور سادات کا مقام. گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے, بات بڑے اہم موضوع پر پہنچی ہے, اس لیے کہ بہت سارے غیر سیدوں کے ذہن میں یہ خیال بھرا ہوا ہے اور شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے جب تک کہ ہم اس چیز کی وضاحت نہ کریں کہ ہم خود غیر سادات میں سے ہیں, اس لیے خیال نہ ہو کہ اپنے مطلب کے لیے تقریر کی جا رہی ہے کہ سادات کا جو مقام اور احترام بتایا گیا ہے روایات کے اندر, جب آئندہ تقاریر میں آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے کم از کم ان علاقوں میں جہاں سید اور غیر سید مل کر رہتے ہیں, اور ان میں آپ کا علاقہ بھی شامل ہے, اور وہاں پر کچھ اس قسم کے مظالم بھی ہوئے جس کی اطلاع پہنچی مختلف حلقوں کے ذریعے کان تک, تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے. آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھے اس لیے ہم نے عزت نہ کی, وہ عمل نہ کرنے والے تھے اور ہم عمل کرنے والے تھے اس لیے ہم نے ان کی عزت نہ کی, یہ خیال ذہن میں نہ پیدا ہونے پائے. جس نے کہا کہ میں نے عمل کیا فلاں نے عمل نہ کیا, اس کا سارا نیک عمل ضائع ہو گیا. ہماری آخری تقریر غرور کے موضوع کی آخری تقریر, اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے آیا تھا, لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آئندہ جمعے سے کیونکہ فقہ کے مسائل زیادہ اہم والے آ رہے ہیں, وہ مسائل کہ جس میں سوال و جواب زیادہ کیے جا سکتے ہیں, جس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ نے بڑے امام باڑے کی کچھ مجالس میں سنی ہوگی, وہی فقہ مسائل اب ترتیب کے اعتبار سے وہی شروع ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہاں پر بیان کیے گئے اور ذہن میں تازہ تازہ ہیں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں, بلکہ ترتیب کے اعتبار سے اب انہیں مسائل کی باری آ رہی ہے. مسائل بہت وضاحت چاہتے ہیں, بہت سوال و جواب چاہتے ہیں, تو آئندہ ہفتے سے ہماری گفتگو کا طریقہ الگ جائے گا. کم از کم دو یا تین ہفتوں تک جب تک یہ اہم والے مسائل سامنے آتے رہیں گے, پہلے تقریر ہو جائے گی بعد میں کتنے مسائل ہوں گے, تاکہ فوراً اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو آپ تقریر کے بعد کر لیں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو.